Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darul Salam, Toronto, Canada. Wednesday after Asr Salah, 5th of Ramadan, 25th of July, 2012. Three types of dua. The last ayah of Surah Baqarah. Recite Salam, Durud and Surah Ikhlas when entering home. Effect of name. One Badri Sahabi asked the question openly. The faith of Hazrat Ali and Abdullah ibn Masud radiallahu ta'ala anhu. Benefit of reciting Surah Waqia. The bayan is presented by Hazrat Maulana Yunus Palanpuri Shahid Damat Barakatuhu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Are bhaiyo, Toronto walo jawab to do yaar. روزہ اگر آپ نے رکھا ہے تو میں نے بھی رکھا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوست اور بزرگو, یہ امت جس میں ہم ہیں یہ دعوت والی ہے اور دعا والی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعاؤں کا درس اس امت کو دیا ہے. دعائیں تین قسم کی ہیں, یہ مضمون بہت دھیان سے سننا. تین قسم کی دعائیں ہیں. ایک دعا وہ ہے جو قرآن میں, قرآن شریف میں ربنا 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 آسمانوں سے آئی. بعض دعائیں وہ ہیں جو قرآن شریف میں نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع موقع پر امت کو بتائی. کوئی قصہ آیا, کوئی آدمی کا معاملہ آیا, یا کوئی اس قسم کی بیماری کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے سکھائی. تو اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے کہ نبی نے بتائی. یہ دوسری قسم. تیسری قسم یہ ہے کہ نہ قرآن میں ہے نہ جو ہے نبی نے بتائی, لیکن قرآن کے اندر سے ہی صالحین نے نکالی. صالحین کا تجربہ, سمندر ہے نا قرآن حدیث. تو کسی کو کوئی چیز اللہ کے نیک بندے کو کوئی چیز مل جاتی ہے. اب میرے بات سمجھ رہے ہو, اس کو کوئی چیز مل گئی اور اس نے جو ہے اپنے اس پر تجربہ کیا تو اللہ کی بات پر تو تجربہ نہیں ہوتا, نبی کی بات پر تجربہ نہیں ہوتا, لیکن صالحین جو ہے وہ اپنی کسی چیز کا وہ تجربہ کر کے پھر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو بھی میرا یہ تجربہ ہے اور اس میں لوگوں کو بہت فائدہ ہوا, آپ بھی اگر اس کو پڑھو تو اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا. تو یہ تین قسم یاد رکھنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی صحابہ آتے تھے اور اپنے اپنے معاملہ رکھتے تھے پریشانیوں کی, کہ میرے بیوی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے, بیوی جو ہے وہ ایڑی ٹیڑی ہے. عورتیں آ کر کہتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے یہ چنک منک ہے صاحب, بہت بڑا عجیب آدمی ہے. عورتیں آ کر شکایت کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طریقے سے پارٹنر آ کے شکایت کرتے تھے. اسی طریقے سے لڑکیوں کے بارے میں شکایت کرتے تھے, اولادوں کے بارے میں شکایت, بیماریوں کے بارے میں بتاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درس دیتے تھے کہ دیکھو, چنانچہ میں کچھ دعائیں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ایک شرط ہے, یہ دعا بتائیں. یہ تو بہت لمبا مضمون ہے, میں کچھ چیزیں آپ کو کچھ نسخے آپ کو دے رہا ہوں ہدیہ. تو نبی کی جو بات ہوگی بتا دوں گا, یہ نبی کی بات ہے. نبی کی بات نہیں ہوگی, تجارب صالحین ہوگا تو بتا دوں گا یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ صالحین کا تجربہ ہے, اس کا بھی ایک درجہ ہے. لیکن یہاں سے میں جب کمرے میں جاؤں تو وہاں میرے پاس لکھنے کے لیے مت آنا, یہ پہلی شرط ہے. میں سچ سے بہت ڈرتا ہوں بھائی, آپ لوگ بیان ٹیپ ہو رہے ہیں, آپ کے ماشاء اللہ آپ کے پاس علماء بہت ہیں, میں جو کتابوں کے حوالے دے دوں گا, آپ کتاب میں ڈھونڈ لو یا جو ہے اپنے موبائل میں ٹیپ کر لو آپ, پھر اس کو جو ہے جس طریقے سے استعمال کرنا ہے جس کرنا ہو کرو. وہاں جا کر جو ہے مگجماری ہوتی ہے, کیونکہ ہم بوڑھے ہیں, ابھی ہم بخار میں ہیں, طبیعت خراب ہے, تو کتنے کو لکھائیں گے ہم. آپ کے یہاں دے ہمارے بمبئی میں 12-13 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, گھر گھر میں سنتا ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ کو میں ہدیہ دینا چاہ رہا ہوں, لیکن شرط ہے کہ میرے گھر فون نہیں آئے گا اور آپ مجھے پوچھو گے نہیں, میں آپ کو سمجھا دوں گا ڈھنگ سے. آدمی اگر دھیان سے سنے تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے, اور آج کل ماشاء اللہ موبائل کی ایسی سہولتیں کہ آدمی فوراً ٹیپ بھی کر لیتا ہے. اب اس پر کچھ چیزیں حدیث کی پہلے بتاتا ہوں, پہلے قرآن شریف کی نہیں بتاتا, پہلے حدیث کی بتاتا ہوں. کیوں کہ حدیث میں قصے ہیں, قرآن شریف میں قصے نہیں ہیں. قرآن شریف میں تو ڈائریکٹ اللہ نے دعائیں اتار دی, لیکن قرآن شریف کا ایک ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو. قرآن شریف میں ایک دعا ایسی ہے کہ صحیح مسلم شریف میں اس دعا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی جاندار دعا ہے کہ ہر جملے پر اللہ کہتا ہے میں نے قبول کر لیا. ہر جملے پر مسلم شریف کا حوالہ میں نے دے دیا آپ کو, اور مسلم شریف نہیں ملے تو میری کتاب بکھرے موتی خرید لینا, اس میں ضرور مل جائے گا انشاءاللہ. ہر جملے پر قرآن میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس کی یہ فضیلت ہو. آپ کو کہیں ملے تو ہی بتا دینا, ہمیں تو ملی نہیں. ایک ہی دعا ہے کہ جس کے ہر جملے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قبول کیا, میرے بندے میں نے قبول کیا, میرے بندے میں نے قبول کیا, دیا دیا دیا. اور وہ دعا کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آخری دعا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس کے ہر جملے پر آسمانوں پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا, میں نے دیا, میں نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. مسلم شریف کا حوالہ دیا اونچی کتاب کا, اور بکھرے موتی کا حوالہ دیا میری کتاب کا. اب کتنی آسان ہے, آدمی یقین کے ساتھ پڑھے کہ میں یقین پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے دیا, میں نے دیا, مان قبول کیا, قبول کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں سے جماعتیں نکلتی تھی اللہ کے راستے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت یمن بھیجی. جب جماعت یمن بھیجی تو وہ جماعت دوسرے دن نماز کے بعد دیکھا جماعت موجود ہے, وہ گئی نہیں. آپ نے پوچھا بھی ہم نے تو تمہاری تشکیل کر دی تھی, تم گئے کیوں نہیں؟ تو جماعت والوں نے کہا ہمارے امیر صاحب بیمار ہیں, اور بیماری یہ ہے کہ ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے, وہ چل نہیں سکتے. آپ نے اچھا, وہ جوان تھی وہ امیر جو, تو فرمایا اچھا بلاؤ ان کو. اجو وہ تو آ ہی نہیں سکتے, یہاں آدمی چل ہی نہیں سکتا, ارے اٹھا کے لاؤ. اب مسجد نبی میں جو ہے ان کو لایا گیا, اور مسجد نبی میں لانے کے بعد آپ نے پوچھا بھی تمہاری تو تشکیل ہو گئی تھی, تم جماعت میں کیوں نہیں گئی؟ حضرت میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے, میں چل نہیں سکتا, اونٹ پر گھوڑے پر سواری بھی نہیں کر سکتا, معذوری ہے. آپ نے فرمایا ابسط رجلک, اپنا پاؤں پھیلاؤ. فبسط رجلہ, انہوں نے اپنا پاؤں پھیلایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دہنا ہاتھ جو ہے جس گھٹنے پر تکلیف تھی پھیرنا شروع کیا, اور ایک دعا پڑھنی شروع کی, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا. 3-7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی, اور پڑھ کر دم کیا ان کو, کھڑے ہو جاؤ. تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں تو نہیں چل سکتا. یہ کہا بھائی تھوڑی بہت تو ہمت کرو یار, تھوڑی بہت تو ہے نا, تھوڑا تم بالکل دماغ میں لے کے بیٹھے ہو کہ کچھ نہیں, تھوڑا بہت حرکت تو کرو تم. اب وہ انہوں نے اپنے طاقت کے اعتبار سے حرکت برابر, پاؤں جو ہے وہ ریگولر ہے, کھڑے ہو کھڑے ہو. میں کہا چلو چلے, میں کہا دوڑ لگاؤ. دوڑ لگائی بھائی, کہا چلو ان کی اٹھنی لاؤ, اٹھنی منگوائی اور اٹھنی پر سوار کروایا. یہ جا وہ جا وہیں سے اللہ کے راستے پر روانہ ہو گئی. تو وہ صحابی کہتے تھے کہ میں اس وقت جوان تھا لیکن بڑھاپا آیا, بڑھاپے نے ڈیرا ڈالا, تب بھی میرے بدن کے اور حصے میں تکلیف ہوتی تھی لیکن اس حصے میں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوئی جس حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے دم کی. آسان دعا ہے, جہاں آپ گولیاں کھاتے ہو جہاں وہ کرتے ہو, ساتھ میں جو یہ روحانی علاج بھی کیا کرو. اور حدیث ہے کہ کوئی باپو کا تعویذ تو ہے نہیں, کہ میں کوئی باپو کی بات بتا رہا تمہیں, میں تو نبی کی بات بتا رہا تمہیں. حدیث شریف میں ہے, یہ بھی میری کتاب بکھرے ہوتی ہے ملے گی آپ کو. بسم اللہ, میں نے سینکڑوں دعائیں جمع کی, ابھی تو مجھے بھی یاد نہیں میں نے کیا جمع کیا ہے. آپ جب دیکھو گے تو بتا چلے گا کیا کیا ہے, اور حوالوں کے ساتھ لکھی ہے میں نے. بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا, بسم اللہ وباللہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما فیہا. آدمی سات مرتبہ پڑھ کر جو ہے یقین کے ساتھ, یقین کے ساتھ نبی کی بتائی ہوئی بات ہے, دم کرے اور پھر اپنا علاج بھی کرتا رہے. اللہ چاہے گا تو اللہ اس کی پریشانی کو دور کرے گا. دو باتیں ہوئی. تیسری بات ابو ہریرہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر حضور ایسے ہی جیسے گھومنے کے لیے جاتے باغ میں جاتے ہیں ایسے جا, میرے یہ بڑا خوشی کا دن تھا کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا, حضور کے ہاتھ میں لیے ہوئے چل ابو ہریرہ. راستے میں ایک صحابی ملے پریشان حال, بال جو ہے بکھرے ہوئے, غبار آلود, اور کپڑے بھی جو ہے بالکل میلے, یعنی ان کے کپڑوں سے ٹپکتا تھا کہ یہ آدمی فقیر ہے اور ان کے چہرے سے ٹپکتا تھا کہ یہ آدمی بیمار ہے. تھے صحابی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا عادت بڑی پریشانی ہے. میں بتاؤ تو صحیح کیا پریشانی. یہ کہا عادت ایسے حالات ہے میرے کہ گھر جاؤں تو بیوی سے لڑائی, دکان پر جاؤں تو پارٹنر سے لڑائی, باغ میں جاؤں تو نوکروں سے لڑائی, اور اگر میں جو ہے یعنی کوئی بھی کاروبار کروں تو نقصان, ریورس کرنٹ, کہ میں سونا سمجھ کے چیز لیتا ہوں مٹی نکلتی ہے, اور عبد الرحمٰن ابن یہ مٹی سمجھ کے لیتا ہے سونا نکلتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے کھڑے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے, چل تجھے کوئی دعا سکھاؤں, آپ بتا رہے ہیں ایک دعا بتاؤں گا پڑھے گا؟ میں کہا ہاں ہاں حضرت کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھ مجھ پر بھی کوئی نامناسب حالات, نبی پر بھی تو نامناسب حالات آتے ہیں نا بھائی, نامناسب حالات خالی انسان ہم لوگوں پر نہیں آتے, نبی پر بھی آتے ہیں. تو جب مجھ پر نامناسب حالات آتے ہیں اور کوئی بھی الجھن اور کوئی بھی ٹینشن کی بات آتی ہے تو جبریل آ کر مجھے یہ دعا سکھاتے ہیں, اس لیے یہ دعا عرشی ہے. جبریل آ کر مجھے سکھاتے کہ نبی جی اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا یہ پڑھا کرو, میں پڑھتا ہوں میری پریشانی دور ہو جاتی ہے, تو بھی پڑھنا شروع کر. تو صحابی کہنے لگا اچھا یہ روایت ابو ہریرہ کی. وہ صحابی کون تھے وہ روایت نہیں, کیونکہ ابو ہریرہ جو ہے یہ طماع فی الحدیث تھے, ان کو بہت لالچ تھی حدیثوں کی, تو وہ فوراً لکھ لیتے تھے. سکھائی حضور نے ان کو لیکن روایت ملے گی ابو ہریرہ کہ تما کی لحدیث تھی. تو حضور نے بتایا کہ دیکھ تو صبح شام پڑھتے رہنا اس کو, توکل تو علی الحی الذی لا یموت. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے وتوکل علی الحی الذی لا یموت. تو حضور نے تھوڑا بدلا اس کو, توکل تو علی الحی الذی لا یموت, اتنا پڑھا کر اور آگے اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھ لیا کر, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. بس اتنا پڑھنا شروع کر دو پھر میری ملاقات کرنا. یعنی دعا سکھا دی اور قرآن شریف کی ایک آیت سکھا دی, سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ سورہ کہف شروع ہونے سے پہلے جو بنی اسرائیل کی سورہ اسراء کی آخری آیت ہے وہ یہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے یہ آیت عزت دلانے والی آیت ہے، عزت دلانے والی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو جب بولنا شروع کریں تو سب سے پہلے یہ آیت سکھاؤ۔ آج تو یہ پتہ بھی نہیں، آج ہمارے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، منگا، ڈنکی، منکی، ڈاگ، بچوں کو سکھاتے ہیں، اور حضور نے فرمایا تمہارے بچے جب بولنا شروع کریں سب سے پہلے یہ آیت سکھاؤ۔ یہ حدیث میں علموا اولادکم، تمہارے اولادوں کو یہ آیت سکھاؤ کہ یہ آیت عزت والی آیت ہے، جو بھی بچے ہیں چھوٹے موٹے جو بھی بچہ بولنا شروع کرتا ہے سب سے پہلے اسے یہ آیت سکھاؤ الحمدللہ الذی لم۔ اچھا یہ جو بیان کر رہا ہوں آپ کو کئی حوالہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مطمئن رہنا میری کتاب بھی غریب ہوتی ہے، کہیں سے مل جائے تو لے لینا۔ پاکستان میں تو الحمدللہ بہت بکی ہے، یہاں ہندوستان میں بہت بکی ہے۔ ہمارے دوست ہیں مولوی طارق جمیل، انہوں نے مجھے مکہ میں کہا کہ تمہاری کتاب بھی غریب ہوتی ہے پاکستان میں ماشاء اللہ اتنی بکی کہ جنہوں نے بیچی ان سب کے منگلے کھڑے ہو گئے۔ اس میں دیکھ لینا، اونچی کتابوں کا حوالہ آپ ڈھونڈنے جاؤ گے تو ملے گی نہیں، اس لیے آپ پریشان رہو گے۔ یہ کتاب خرید لینا ہے، یہ اب جو ہے مفتی ذکر عثمان جی اور کے بھانجے وغیرہ جو ہے اس کا عربی میں بھی انگلش میں بھی ترجمہ کروا رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو رمضان کے بعد تک انگلش میں ترجمہ ہو کے آ جائے گا۔ شکاگو میں خاتون ہے وہ کر رہی ہے، اور جرمن کے خاتون ہے وہ کر رہی ہے، دو اور لڑکیاں مل کر اس کا ترجمہ پورا کر رہی ہیں، اور تقریباً پورا کر لیا، اب خالی آخری مرحلہ باقی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ان کو، توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اب یہ قصہ ختم ہو گیا، یہ حضور نے سکھا دیا، حضور چل دیے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر ہمارا سفر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی علاقے میں، تو وہ صحابی پھر ملے، آپ نے فرمایا ارے بھائی کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم صالحات، اللہ کے نبی جب سے آپ نے مجھے بتایا یہ نسخہ میں نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ہم میاں بیوی میں محبت بھی ہو گئی، اور الحمدللہ جو ہے کاروبار میں ترقی بھی ہو گئی، اور جو وہ ٹینشن رہتا تھا وہ بھی ختم، بہت خوشحال ہوں میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مجھے جبریل آ کر ہمیشہ سکھاتے ہیں آسمانوں سے آتے ہیں، یہ دعا میں نے لکھی ہے مومن کے ہتھیار میں، آخر میں جبریل علیہ السلام والا حوالہ شاید اس وقت ملا نہیں تھا اس لیے لکھا نہیں، لیکن قصہ میں نے لکھ دیا ہے یہ جبریل علیہ السلام مجھے سکھاتے، وہ حوالہ اس وقت مجھے ملا نہیں تھا، حوالے بعض وقت ملتے ہیں بعض وقت نہیں ملتے ہیں، تو اس وقت ملا نہیں تھا تو میں نے لکھا نہیں تفصیل سے، لیکن اب چونکہ مل گیا تب وہ بکھرے موتے میں تو آ جائے گا اپنی جگہ پر انشاءاللہ، لیکن چونکہ یہ روزانہ کی دعائیں ہیں اس لیے آدمی صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لے۔ تین دعائیں ہو گئی بھائی، اب چوتھی، ایک بڑے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری حدیث ہے، یہ ساری حدیث ہے، یہ تجارب الصالحین نہیں ہے۔ ایک بڑے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ حضرت میرے بچے بہت ہیں، لڑکے لڑکیاں بہت ہیں، مال میرے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، تین باتیں بتائیں، سلام، درود شریف، سورہ اخلاص۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ دکان کھول رہے ہیں، کبھی دکان میں کوئی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، آپ تو جا کر سلام کیجیے بس۔ گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تو جو ہے سلام کر اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، لیکن اس کا خیال رکھنا کہ جب بھی سلام کرو تو آہستہ کرنا، اگر رات کے وقت آپ 12 بجے پہنچے، آپ کے گھر والے یا تو سوئے ہوئے ہیں یا گھر والے کہیں گئے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے یہاں، اور اگر آپ نے زور سے سلام کیا تو پورا محلہ جاگ جائے گا، کیونکہ یہ زور سے سلام کون کر رہا ہے، آہستہ سے اپنا گھر میں داخل ہوا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر جو درود شریف پڑھا, سورہ اخلاص پڑھی, اس کے بعد اپنا کام شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے, یہ میں حدیث کہہ کے کہہ رہا ہوں آپ. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے, کچھ دنوں کے بعد بڑے میاں خود آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ دیہاتی جو ہوتے تھے ان سے بڑے فائدے ہوتے تھے. حضور نے پوچھا, ارے کیا حال ہے تمہارے مال کا؟ یوں کہ عادت میں یہی سنانے آیا ہوں, پہلے میرے پاس اتنا بھی مال نہیں ہوتا تھا کہ میں بیوی بچوں پر خرچ کر سکوں, اب اللہ نے مجھے اتنا مال دیا, اتنا مال دیا کہ میں نے رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا, پھر بھی مال بچ جاتا ہے. تو میں نے رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا, مال بچ جاتا ہے. مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا, مال بچ جاتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے مال کہاں لگاؤں؟ میں پوچھنے آیا کہ اتنا مال اللہ نے مجھے دیا کہ مال بچ جاتا ہے, میرے پاس مال بہت بھرا ہوا ہے, بتاؤ میں کہاں لگا. لیکن نبی کی بات تجربے کے لیے مت کرنا. لہذا مولوی صاحب نے کہا ٹرائی تو کرے, اگر ٹرائی تو کرے. یوں کہا نبی کی بات ٹرائی کے لیے نہیں ہوتی, اور کسی کو کہنا بھی نہیں چاہیے کہ مجرب ہے, یہ ہے, وہ ہے. بعض جگہ ہم نے غلطی سے لکھ دیا مجرب ہے, تو مجھے عربوں نے کہا کہ نبی کی بات ہے, اس میں تم نے مجرب کیوں لکھا؟ انہوں نے مجھے متوجہ کیا, مکہ میں دینے والے عربوں نے علماء. اچھا مجھے کھٹک تو تھی کہ مجرب لکھ رہا ہوں غلط لکھ رہا ہوں, لیکن ہمارے ماحول, ہمارے چونکہ کتابیں لکھی گئی تھی ہمارے ماحول کے لیے, ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ عرب عجم میں سب جگہ جائے گی. تو یہ ہمارے ماحول میں ذرا تھوڑی سے ایسے, ارے بہت تجربہ کار, بہت تجربہ کو کیا, ذرا آدمی کو تھوڑا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو بہت مختصر. اچھا ایک نسخہ نہیں ہے, سینکڑوں نسخے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح شام اگر یہ دعا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم سات مرتبہ کوئی پڑھ لے, چاہے سچے دل سے پڑھے چاہے جھوٹے دل سے پڑھے. حدیث شریف کیا, سچے دل سے پڑھ یا جھوٹے دل سے پڑھ, اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ایک دعا کے بارے میں حضور نے بتایا کہ جھوٹے دل سے پڑھے گا تمہیں قبول ہوگی, جا. اور وہاں قرآن میں ایک دعا بتائی کہ ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا, ہر جملے کے اوپر آسمان سے کہا جاتا ہے دے دیا دے دیا, قبول کر لیا قبول کر لیا قبول کر لیا. لیکن دعائیں کب قبول ہوتی ہیں یہ بتاؤں میں آپ کو, جب آدمی کا کھانا حلال کا ہو, کپڑے جو ہے وہ حلال کے, اس کا اللہ سے تعلق برابر ہو, پھر دعائیں کام کرتی ہیں. کیا آدمی کا کھانا جو ہے وہ حرام کا ہے, اس کا کپڑا بھی حرام کا, اور مال جو جمع کر رہا ہے. یاد رکھنا ہے میرا ایک جملہ, کوئی آدمی اگر اللہ کا حکم توڑ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہا ہے اور اس کے قدموں پر دنیا آ رہی ہے, وہ آدمی اپنے بارے میں سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. کہ حضور کا طریقہ چھوڑ کر اور اللہ کے احکامات توڑ کر جو اسے دنیا آ رہی ہے اس کے پاس, وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے. تو یہ دعائیں کام کریں گی. وہاں 100% چیز حلال کی تھی, یقین تھا اللہ کے نبی کی بات کے اوپر, تو انہیں زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. نام اچھے رکھو, بعض مرتبہ ناموں کی وجہ سے بھی آدمی پریشان ہوتا ہے. آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے اچھے اچھے نام رکھنے کا, کارے مولوی صاحب گھر میں اللہ نے لڑکا دیا, ایسا نام دو جو قرآن میں ہو اور دنیا میں کسی کا نہ ہو. یہ شوق ہے, فیشن, اچھے نام رکھنے کا فیشن. اسی میں آدمی پریشان ہوتا ہے کیونکہ نام کا ترجمہ آتا نہیں ہے. میں نے نیت کی ہے کہ 4000 نام ایسے لکھوں کہ مرد لڑکوں کے لڑکیوں کے سامنے اس کا ترجمہ بھی لکھ دوں, تاکہ آدمیوں کو نام ڈھونڈنا ہو تو جیسے فا سے سونا, بے سے سونا, میم سے سونا, ایسے. یہ میں نے نیت کی ہے, آپ دعاؤں کے ذریعے سے مدد کرو گے انشاءاللہ بھائی, کہ سامنے جو ہے میں وہ لکھ دوں گا اس کا ترجمہ. اب آپ کو جو نام رکھنا ہے اس میں سے رکھ لو, کسی کو زیادہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ نام میں اگر گڑبڑ ہوئی تو خاندان کے خاندان پریشان ہوتے. سعید ابن مسیب کے دادا تھے یا نانا تھے, یہ بخاری شریف میں قصہ آتا ہے سعید ابن مسیب کا, تو ان کے دادا یا نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو حضور نے فرمایا کیا نام ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، حزن کا مطلب ہے غم. آپ نے فرمایا ابھی تمہارا نام اچھا نہیں، نام بدل دو. تو انہوں نے جواب میں کہا میں کیسے بدلوں، باپ دادا نے رکھا ہے. آدمی کو باپ دادا کا بہت شوق ہوتا ہے، میرے باپ نے کیا میرا، ارے تمہارے باپ نے صحیح کیا نہیں کیا وہ بھی تو دیکھو، دادا نے کیا کوئی دلیل نہیں ہے. دادا نے صحیح کیا سر آنکھ اوپر، دادا نے صحیح نہیں کیا تمہیں عالم مل گیا، تمہیں اچھی حدیث مل گئی، دادا کی بات چھوڑ دو، نبی کی بات تو نہیں چھوڑ جاتی نا. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے باپ دادا نے رکھا میں کیسے نام بدلوں. اب خاموش ہو گئے. آپ کی عادت شریفہ تھی کہ جہاں کوئی مسئلہ بھی حل ہوتا نظر نہیں آتا تھا وہاں آپ خاموش ہو جاتے تھے، اور جہاں آپ کو لگتا تھا کہ مسئلہ حل ہوگا تو آپ اس کا پورا حل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کی عادت شریفہ تھی، جہاں آپ کو پتا چلا کہ یہ آدمی بات مانے گا نہیں تو حضور صاحب وہی اسٹاپ کر لے، اچھا بھائی تم جان تمہارا کام جان. اور جہاں پتا چلتا کہ نہیں یہ آدمی جو مانے گا، ایک صحابی آئے بڑے میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں آ کر سارے صحابہ بیٹھے ہوئے دیہات کے رہنے والے تھے، یوں کہا حضرت مجھ سے چوک ہو گئی، مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھ سے چوک ہو گئی حضرت. یوں کہا کیا ہوا؟ یوں کہا میں نے روزہ رکھا تھا، میری بیوی روزے سے تھی، اب وہ جو ہے وہ خدمت کر رہی تھی تو میں صحبت کر بیٹھا، میں کیا کروں؟ یہ سب کو سب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھ رہے، اور مجلس بھری ہوئی مردوں کی عورتوں کی، صحابہ جو آنکھیں نکال کیسے بات پوچھا. نہیں نہیں اسے پوچھنے دو، میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا اس کو. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، دو مہینے کے روزے رکھ لینا، کفارہ بتایا حضور نے. اور بڑے میں لاٹھی لے کر چلے، چل کر پھر واپس آئے. یہ کہا جی حضرت میں پانچ چھ دن برداشت نہیں کر سکا، دو مہینہ کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یہ پوچھ رہے دیہاتی تھے، میں پانچ چھ دن برداشت نہیں کر سکا، دو مہینہ کیسے برداشت کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ مسئلہ میرے آپ کے لیے نہیں چلے گا، ہمارے لیے جو مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے وہ چلے گا. حضور کسی کو اجازت دے دیں کسی چیز کی، چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. ہاں ہاں حضرت یہ ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. گئے اور جا کر واپس آئے، یوں کہا کہ حضرت مجھے تو چندہ کر کے دو تو میں کھلاؤں، یعنی لوگ مجھے پیسہ دے ہوئے تو میں کھلاؤں، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں میں کیسے کھلاؤں. آپ نے صحابہ سے کہا بھی اس کو، اب حضرت عمر کو، حضرت عمر بہت لال پیلے ہو رہے، حضرت عمر کو بہت غصہ آتا تھا کہ عجیب آدمی ہے، ایک تو قصور کیا ہے گناہ کیا ہے اور نبی سے جو ہر بات اگلوا رہا ہے کہ حضرت میرا چندہ کروا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بھئی چلو یہ ہے، ابھی ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، ایک معاملے میں پھنسے ہیں، یہ مدد کرو. تو کسی نے 100 درہم، کسی نے 100 دینار، جیسے 60 بسکینوں کو جو کھانے کی جو ضرورت تھی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا، وہ پیچھے زوڑ کرایا لیا اور لے کر ہو گیا بھائی گاہ ہو گیا، 60 بسکینوں کو کھانا کھلا دیجیے. ہاں ہاں حضرت، ہاں حضرت. چلے گئے. اب دوسرے دن غائب، تیسرے دن غائب، ہفتہ بھر مسجد میں آئے ہی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بڑے میاں کہاں ہیں؟ بھئی وہ تو پیسے لے گئے ہیں اور مدینہ کے منورہ کے مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کہا ہے ہم نے، وہ ہے کہاں؟ وہ تو مسجد میں، وہ تو نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، بیمار ہوئے، انتقال ہو گیا، ہوا کیا، وہ کہاں گئے، وہ تحقیق کرو. تو صحابہ نے، ان کا کوئی مدینہ منورہ میں رہتے نہیں تھے، وہ تھوڑے سے دور ایک بستی تھی وہاں رہتے، تو صحابہ نے تحقیق کی تو وہ گھر بیٹھے ہوئے وہی اپنے محل لے کے جو مسجد تھی چھوٹی سی وہی نماز پڑھ لیتے تھے، پہلے تو بہت اہتمام سے مسجد نبی میں آتے تھے. تو حضور نے کہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے تمہیں. میں کہا ہاں ہاں میں آ رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، یہ دیکھنا آج سے کل مت کر، نہ آج تو ضرور آؤں گا ضرور آؤں گا. اب وہ آئے، جب آئے تو صحابہ نے دیکھا تو صحابہ تھوڑے مسکرائے کہ یہ ان کا مسئلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا بھی کیا ہوا؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. یوں کہا حضرت معاملہ یہ ہوا، میں پیسے لے کر گیا مسکینوں کو ڈھونڈنے گیا, مجھ سے زیادہ مسکین کوئی مجھے دکھائی ہی نہیں تو میں ہی کھا گیا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ پیسے لے کر گھوما اور میں نے دیکھا کہ مسکین مجھ سے زیادہ کوئی ملا ہی نہیں, میں ہی کھا گیا. اب جب یہ کہا تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کہاں برداشت کر سکتے. حضرت عمر کہ یہ کیا, حضور نے کہا ماہ بھائی چھوڑ دو آپ کچھ مت کو, یہ سب کچھ مت کو, یہ بدری ہے. حضور نے جملہ کہا بدری ہے, اور بدر والوں کے بارے میں کہہ چکا ہوں تم جو بھی کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کیا آدھا شہید بدرا بدری تھی صحابی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے, وہ صحابی تھوڑے سے مذاقی طبیعت کے تھے, پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے تھے, پیچھے سے حضور کو پکڑ لیتے تھے. تو حضور سمجھ جاتے تھے کہ یہ ایک مرتبہ مدینہ کے بازار میں گئے اور مدینہ بازار میں جا کر گھی والے جو اچھا اچھا گھی آیا تھا سب کے پاس سے جو ہے گھی خریدا اور ادھار لیا انہوں نے. اور ادھار کیوں لیا, یوں کہا دیکھو مجھے ادھار دے دو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں گھی بھی نہیں ہے کھانا, تم تو سب گھی کھاتے ہو, ان کے حضور گیا نہیں ہے. تو جتنی مائیں تھیں سب جگہ گھی بھیج دیا, حضور گئے تو ہر ماں کے یہاں گھی. آپ نے فرمایا ارے بھائی آج تو ماشاء اللہ فتوحات ہے, خیریت ہے, کیا بات ہے. یوں کھا کہ وہ بڑے بھی دے گئے, آپ مسکرائے, انہوں کا کچھ نہ کچھ نکلے گا بعد میں دیکھنا, کچھ نہ کچھ نکلے گا. اب وہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینے کی جو مدت تھی وہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی, تو دکاندار تو مانگے گا نا بھائی پیسہ دو گھی کا. تو دکاندار نے مطالبہ کرنا شروع کیا, تو انہوں نے کہا دیکھو گھی میں نے نہیں کھایا, جس نے کھایا اس سے لو. اب معاملہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, حضور نے ماؤں سے کہا کہ دیکھا کہ کچھ نہ کچھ نکلے گا, یہ نکلا. ادھر آپ نے حضرت بلال سے کہا, بلال بھی جو کچھ بھی پونجی ہے تھوڑی سی نکال, جو بھی ہے دے دلا کر ان لوگوں کا معاملہ ختم کر. اچھا ایسے ان کے قصے بہت آتے ہیں, ایک نہیں, یہ تو میں نے نمونے بتایا آپ کو, لیکن ہے بدری. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی فیور بھی کر رہے ہیں, حضور ان کا مسئلہ بھی حل کر رہے ہیں. اور وہ سعید ابن مسیب کو جو دادا نانا تھے, انہوں نے کہا کہ میں کیسے بدلوں, میرا باپ کا میرے دادا کا نام رکھا ہوا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. تو سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ اس قصے کے 100 سال ہو گئے, میرے باپ نے نام نہیں بدلا, میرے دادا نے نام نہیں بدلا, اس نام نہ بدلنے کی وجہ سے 100 نسلوں تک ہم لوگ ٹینشن میں چل رہے ہیں. پھر یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, یہ جو اس میں کچھ ٹکڑے ملیں گے آپ کو صحیح بخاری شریف میں. پھر سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا, اب یہ بخاری کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ الگ روایت ہے, کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا اور ایک جنات آیا اور جنات نے لات ماری مجھے, کھڑا ہو, بہت ٹینشن میں رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, یوں کہ بہت پریشان, تو کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. وہ جن نے سکھایا کہ تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں, وہ پڑھ تیری پریشانی دور ہو جائے گی. تو سید ابن مسیب تو بیٹھ گئے. اب یہ حدیث تو نہیں کہیں گے اس کو, اس کو تجربہ صالحین کہیں گے, کہ نیکوں کو نیک لوگوں کا تجربہ. تو جن نے حاطف غیبی نے سید ابن مسیب کو سکھایا یہ پڑھ, اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون, اتنا پڑھنے کے بعد دعا ماں, اللہم انکا ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون, بس اتنا پڑھنے کے بعد تو دعا ماں. سید ابن مسیب کہتے ہیں وہ جن جو سکھا گیا اور اس کے بعد سے میں نے پڑھ کر دعا مانگی, ہماری ساری پریشانیاں دور ہو گئی. جتنے مفسرین ہیں جنہوں نے یہ روایتیں نقل کی ہیں وہ اپنا تجربہ, یہاں اپنا تجربہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ نبی کی بات نہیں ہے, انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ ہم نے بھی اس کے آزمایا مزدور پہ, میں نے بھی میری کتاب میں لکھا ہے, میرا بھی تجربہ ہے کہ جہاں حالت آئے یہ جملہ کہہ کر دعا مانگنی شروع کی, اللہم انک ملیکم مقتدر ما تشاء من امر یکون, اس کے بعد دعا مانگنی شروع کی تو کچھ دنوں میں حالت ٹھیک ہو گئی. یہ میں نے بکر موتی میں لکھا, ایک قصہ بھی لکھا ہے اور مفسرین کا تجربہ بھی لکھ دیا, اور بھی میں نے کہا محمد یونس پالمپوری کا بھی یہی تجربہ ہے. یہ میں نے آپ کو یہ چیزیں ہدیہ دی تھی, یعنی کہ میرے لیے نہیں, میں نے کہا یہ آدمی فائدہ اٹھانے اس سے. تو اس قسم کی کئی چیزیں, اچھا یہ تو میں نے نمونے بتایا, نمونے. اور اس قسم کی کئی چیزیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں. یہ تو ہے حدیث بتائی میں نے آپ, لیکن اگر تجارب صالحین, جیسا آج کل آدمی, آج کل کینسر کی بیماری بہت عام ہو رہی ہے, اللہ حفاظت فرمائے, اب اس کا کوئی علاج نہیں, دوائی نہیں. اب ہم جو ہے وہاں بتاتے ہیں, کئی لوگوں کو فائدہ ہوا. قرآن شریف کی آیت ہے, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. 2022 مرتبہ پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کرنا ہے, دوا پر دم کرنا ہے. وہ دوا جو چل رہی ہو پلاتے رہو اس کو, اور یہ تم کرو. کئی سے کئی مریض ایسے ہیں, لاہور میں خود ہمارا قصہ, ہمارے دوست کا, کہ اس کی بہن 30-35 سال کی عمر, اس کو وظیفہ دیا, اس نے پڑھنا شروع کیا, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا یہ وہ مریض نہیں ہے, یہ تو اور کبھی وہی ہے. نہ یہ وہ نہیں ہے, اس کو اللہ نے شفا دے دی, اس کا تو جو ہے بہت نارمل رپورٹ آ رہا ہے, اور ابھی زندہ بھی ہے, اور اس کے بعد اولاد بھی ہوئی. تو یہ اس کو حدیث کہہ کے آگے مت چلا. یہ تجارب الصالحین کے لوگوں کے علماء کے تجربے, یہ میں نے تقریباً 60 نسخے لکھے ہیں اس قسم کے بکھرے موتی میں, اور 99 نسخے لکھے ہیں تیسرے جلد کے اندر اللہ کے ناموں کے. لیکن یہ ساری چیزوں کا فائدہ, کینسر کے دو علاج بہت مفید ہیں. ایک تو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, 2022 مرتبہ, اس میں عدد کا خیال رکھنا, 2021 نہیں ہوئے, 2023 نہیں ہوئے, اس کا خاص عدد کا خاص اس کے اندر اثر ہوتا ہے قرآن کی آیت میں. اور ایک دوسرا ہے, یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, یہ روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے دم کرتے رہو روزانہ. وہ نہ پڑھ سکے تو کوئی اور پڑھ لے, کوئی حرج کی بات نہیں. اگر جو ہے ایک آدمی نہیں پڑھ سکے تو دو تین آدمی مل کر پڑھ لے. کئی لوگوں کو اللہ نے شفا دی ہے الحمدللہ, لیکن یہ حدیث نہیں ہے, یہ تجارب صالح, یہ نیک لوگوں کا تجربہ. اچھا, اس کے اندر بھی سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہ کہ آدمی اللہ کے احکامات کو پورا کرے. ایک جملہ یاد رکھنا, ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائے, اس سے زیادہ قیمتی. اور ایک اللہ کا حکم کا توڑنا, ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. صحابہ کو اس کا یقین تھا, جب صحابہ کو اس کا یقین تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر لبے کہتے تھے. ہجرت کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے گھر میں لٹایا حضرت علی کو, یوں کہا علی یہ امانتیں ہیں قریش کی, میں مدینہ جا رہا, یہ امانت قریش کو پہنچا دینا اور مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا. تو صبح ہوئی, حضرت علی نے وہ امانتیں لی اور امانتیں لے کر سب قریشی کو پہنچائی, اور پہنچا کر فوراً چلے گئے مدینہ منورہ, وہاں ملاقات کی. تو صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے, یا علی بین امامنا احوال تلک اللیلہ التی ترکک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی, اے علی ذرا اس رات کا قصہ بیان کرو جس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں تمہیں لٹایا تھا, شاید پوری رات نیند نہیں آئی ہوگی. حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں, خدا کی قسم اس رات میں جتنا میں اطمینان سے سویا ہوں اب تک نہیں سو سکا. کہ کیوں آپ کو اطمینان کی نہیں دائی؟ یوں کہ حضور نے چلتے چلتے مجھے کہا تھا مدینہ منورہ آ کر میری ملاقات کرنا, مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میں ملک الموت بھی میری روح قبض نہیں کر سکتا. کہ نبی کی زبان سے جملہ نکلا ہے مدینہ آ کر میری ملاقات کرنا, یہ یقین. عبداللہ بن مسعود کا انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت عثمان مال لے کر پہنچے, بھائی عبداللہ یہ ہدیہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے آنکھ کھولی, مرد الفات میں تھے, تو بھائی عثمان مال کیوں لائے؟ یوں کہ آئندہ کا بنا تن کثیرہ, تیری لڑکیاں بہت ہیں. عبداللہ بن مسعود کی لڑکیاں بہت تھیں, اور یہ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے تھے. بعض لوگوں کی آپ نے ٹانگیں دیکھی ہوں گی بہت دبلی پتلی, یہ عبداللہ بن مسعود تھی, بہت نحیف کمزور, کاروبار وغیرہ یہ نہیں کر سکتے تھے, مسجد نبوی میں رہتے تھے, ان کی بیوی ان کا خرچہ اٹھاتی تھی, بیوی کام کرتی تھی مدینہ منورہ میں, کسی کے کپڑے دھو دیے, کسی کا برتن مانج لیے, اور ان کا خرچہ اٹھاتی تھی عبداللہ بن مسعود کا, اور لڑکیاں ان کی بہت تھیں. ہمارا فقہ حنفی جو ہے یہ عبداللہ بن مسعود سے چلا ہے, زیادہ تر ہم نے روایتیں عبداللہ بن مسعود کی لی, چنانچہ عبداللہ بن مسعود کا انتقال کا وقت آیا، حضرت عثمان مال لے کر پہنچے، بھائی عبداللہ یہ مال ہدیہ، یوں کہا مجھے کیوں ہدیہ دے رہے ہو، میں تو مر رہا ہوں. تو حضرت عثمان کہہ رہے میں آپ کی لڑکیاں بہت ہیں، مجھے خوف ہے کہیں آپ کی بچیوں پر آپ کے انتقال کے بعد فاقہ نہ آئے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، کہا بھائی عثمان یہ مال تجھے مبارک، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، اور میری بچیوں پر جو فاقے کا ڈر ہے تو کان کھول کے سن لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے میری بچیوں کی عادت ڈال رکھی ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے وہ سورہ واقعہ پڑھ کے سو جایا کرتی ہے، میری بچیاں کبھی بھوکی نہیں رہ سکتی. یہ یقین. ہاڑ کی تکلیف کا علاج حدیث میں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو، یہ ہاڑ کی بیماری ہوتی ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بتایا سعد بن وقاص کی دو مرتبہ طبیعت خراب ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے. مدینہ منورہ میں جب بیمار ہوئے تو وہ ان کی عمر تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، مکہ میں جب بیمار ہوئے تو اس وقت میں اسی لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسلامی تاریخیں پڑھا کروں کہ صحابہ کیسے ان کا انتقال ہوا، پھر صحابہ نے کیسے فیصلے کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے فیصلے کیے، سفروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ساری چیزیں لکھی ہیں علماء نے. اسلامی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرو گے تب تک جو ہے ہم اندھیرے سے نہیں نکلیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا ہمارے بڑے کون تھے، اس طرح سے میں چلتا رہے گا. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آج تو بہت رونے کی بات یہ ہے، برا مت ماننا، یہ بکرم موتی میں نبی جلد کے آخر میں شعر میں نے لکھا اور میں نے ہمارے بڑوں کو بھی سنایا. آج ہمارا حال کیا ہے، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، اور ہم جو بچے رہے ان چیزوں سے اب تک ہمیں روٹی کباب نہیں مارا. اسی راگ و رنگ میں امت ختم ہو. مسجد تو بنا ڈالی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ادھر برسوں نمازی بن نہ سکا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال. اس ملک میں اللہ نے آپ کو دین کے لیے بھیجا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھو، ڈالر کے لیے نہیں آئے، دین کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اور تمہیں دین کا آپ اپنے، میں جب بھی ہمارے محمد اسلم کے ساتھ ان کے گھر سے آتا ہوں تو میں پورا سڑک جو قرآن پڑھتا رہتا ہوں، یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کم سے کم یہ زمین کل قیامت کے میدان میں گواہی دے گی. ڈالے ڈالو آپ سبحان اللہ پڑھو وہ ہوگے گا. مولانا یوسف رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بڑے بڑے شاپنگ سینٹر میں اگر تم جاؤ اپنی چیزیں خریدنے جا رہے ہو تو تم جو ہے وہاں جا کر چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اخلاص سے اگر پڑھو گے تو وہاں سے کوئی بھی گزرے گا تو گزرنے والے کو بھی اللہ ہدایت دے دے گا. اور ایک نصیحت یاد رکھنا، اب یہ ہارڈ والا علاج تو بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ حدیث لمبی ہے، دو قصے لمبے ہیں، لیکن ایک 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 نصیحت، اپنے کاروبار بڑھانے کی جو تدبیریں سوچتے ہو وہی تدبیریں دین کو پھیلانے کی سوچو. اپنا کاروبار بڑھانے کی تدبیریں سوچتے ہو نہیں سوچتے، رنگ ایسا ہونا چاہیے، سائز ایسی ہونی چاہیے، ایڈورٹائز ایسی ہونی چاہیے، پیکنگ ایسی ہونی چاہیے، بھاؤ یہ ہونا چاہیے. اپنا کاروبار بڑھانے کی جو تدبیریں سوچتے ہو وہی تدبیریں اپنا دین پھیلانے کی بھی سوچو. اور اخلاق کے بغیر تو قابو نہیں آئے گی. دو دکاندار تھے، ایک مسلمان ایک ہندو بنیا، دونوں کی دکانیں آمنے سامنے تھی، وہ پٹلیا تھا، تو مسلمان کے یہاں گرا گاہ کی خوب ہوتی تھی، مغرب کی نماز ہوئی، ابھی مسلمان کے یہاں کسٹمر آ رہے تھے، اس نے بیٹھے بیٹھے کہا دیکھو بھائی میرے بیوی بچے ہیں، اللہ نے مجھے روزی دے دی، یہ سامنے میرا پڑوسی ہے، میں اس کے بھی بیوی بچے ہیں، آپ لوگ وہاں سے خریدو. نہیں ملا جی ہم تو آپ سے لیں گے. یوں کہنا تم وہاں سے خریدو. ملا جی مہنگا دیتا ہے, یہ بات تم لے لو اس سے, جو پیسہ مہنگا زیادہ ہو مجھ سے لے لو, آ کر لو اس سے, اسے دھندا کراؤ تم, اور تم اس سے لو. اور وہ اگر کہیں گے تم کیسے آئے تو ملا جی نے بھیجا ہے, تو سارے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے کہ اس کے یہاں کوئی گاہک گیا نہیں ہے, میرے یہاں تو الحمدللہ اللہ نے مجھے دے دیا, بھائی بچے اس کے بھی. حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ, کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, خالی مسلمان نہیں. حضور نے یہ نہیں کہا مسلمان اللہ کا کنبہ ہے, نہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. الخلق عیال اللہ, کہ ساری مخلوق اپنے اللہ اللہ کہتے ہیں میرے کنبے پر رحم کرو تو میں تم پر رحم کروں گا. چلا جی کیا لکھا ہے کہ اپنی کتابیں میں نے کسی جگہ لکھا ہے کہ جب یہ جانے لگے وہاں تو وہ پٹیلیا کہنے لگا بنیا کبھی تم تو میرے یہاں کبھی نہیں آتے تھے, یہ کہا مولوی صاحب بھیج رہے. وہ تھا اپنے علاقے کا بڑا چودھری, اس نے جو ساری قوم کو جمع کیا اور ساری قوم کو جمع کر کے انہی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور قوم بھی مسلمان ہو گئی. باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جو کاروبار کی تدبیریں سوچتے ہو وہی تدبیریں اللہ کے دین کے بارے میں سوچو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم لك الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن, لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن, لك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. اللهم لك الحمد انك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اشفنا واشف مرضانا, اللهم اجعلنا من الذين ينادون يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمره يكون. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمره يكون. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمره يكون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب العرش الكريم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن, هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے گزر فرما, اے اللہ اس خدمت کو تیرے نبی نے دعوت اور دعا والا ہدیہ دیا تھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو, اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو, اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو, اور ہمیں ایسی طاقت دے کہ اس کے بعد کمزوری نہ ہو, اور ہمیں سے تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ایسا ذکر کرنے کی توفیق دے کہ اس کے بعد غفلت نہ ہو، اور ہمیں اللہ ایسا علم دے کہ اس کے بعد جہالت نہ ہو، اور ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو. ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کی تختیوں کو نورانی بنا دے. جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو، آفیت سے انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور تیری اور تیرے نبی کی محبت کے خیمے ان کے دلوں میں ڈال دے. اے اللہ، گناہوں کے میدان میں ہم نے بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، اب اطاعت کے میدان میں گھوڑے دوڑانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں محروم مت فرما، ہمیں محروم مت فرما. یہ مجمع تیری محبت میں آیا ہے، تجھے لینے کے لیے آیا ہے. تیری عظمتوں سے ہوں میں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے. تیرے راہ گزر میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے. یہ بجا ہے مالک بندگی، ہماری بندگی میں قصور ہے. یہ مجھے بتا کہ تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے. اے اللہ، اپنا ایڈریس ہمیں بھی دے دے، اور اپنا قرب ہمیں بھی دے دے، اور اپنا تعلق ہمیں بھی دے دے. اے اللہ، اس مجمع کی آمین کے کہنے کو قبول فرما. جو بیمار ہو، عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں. مائیں پہلے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ، یہ زمینیں اور اس کے قریب ملکوں کی زمینیں یہ تیرے نام کو ترس رہی ہے، یہ پہاڑیاں تیرے نام کو ترس رہی ہے، یہ پانی تیرے نام کو ترس رہے ہیں، یہ بلڈنگیں تیرے نام کو ترس رہے ہیں، اور یہ ٹاور تیرے نام کو ترس رہے ہیں. ان زمینوں پر تیرے نام کو تو آباد فرما دے. اے اللہ، تو آباد فرما دے. حق کی راہیں کشادہ فرما، حق کی راہیں کشادہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.